بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله. حكيم الامه مجدد الملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بعض اخلاص سے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے. ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کی پہچان اصل میں وضع اور کاموں سے تھی، مدت سے کاموں کی پہچان تو نہ رہی، کیونکہ عام طور پر لوگوں نے اسلام کے موافق کام کرنے ہی چھوڑ دیے جس سے پہچان ہوتی ہے، صرف وضع کی پہچان باقی تھی، سو افسوس کہ اب وہ بھی رخصت ہوئی. شاید کوئی کہے کہ ہماری شناخت ترکی ٹوپی سے ہے، کیونکہ اس قسم کی ٹوپی اور کوئی قوم استعمال نہیں کرتی. اس کا جواب یہ ہے کہ اول تو یہ ٹوپی حیدرآباد دکن میں ہندو بھی استعمال کرنے لگے ہیں، اس لیے اس سے کوئی شناخت نہ رہی. دوسرے یہ کہ اگر ٹوپی کسی وقت سر پر نہ ہو، جیسے کہ اکثر نئے تعلیم یافتہ لوگ کا یہ فیشن ہے کہ ننگے سر ہی رہتے ہیں، تو پھر شناخت کس چیز سے ہوگی؟ تو اب ہر وقت سر پر ٹوپی رکھنے کو ضروری کہا جائے گا؟ جیسے مجھ کو ایک حکایت یاد آئی کہ میرے یہاں ایک مہمان آئے، میں نے اپنے ایک بھولے سے دوست سے کہا کہ دیکھو ان کو پہچان لو، میں ان کو اپنے مکان سے کھانا بھیجوں گا، کھلا دینا. اس کے بعد مکان سے کھانا آیا، اس وقت وہ مہمان میرے پاس بیٹھے تھے. وہ دوست آ کر کہنے لگے کہ کھانا تو آ گیا مگر وہ مہمان معلوم نہیں کہاں ہیں. میں نے کہا یہ سامنے کیا بیٹھے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ان کے پاس چادر تو ہے ہی نہیں. میں نے ہنسی میں ان مہمان سے کہا کہ آج سے یاد رکھیے کہ آپ ہر وقت چادر اوڑھے رہا کیجیے، ورنہ کھانا نہ ملا کرے گا. تو کیا چادر کی طرح ہر وقت ٹوپی سر پر رکھنا ضروری ہوگا؟ غرض ٹوپی کوئی خاص علامت نہیں، خاص جسم کے اندر بھی کسی علامت کا ہونا ضروری ہے، سو وہ داڑھی ہے، اور دوسری علامت لباس ہے. بغیر ان دونوں علامتوں کے شناخت نہیں ہو سکتی. نہ تو صرف داڑھی کافی ہے، اس لیے کہ لڑکیوں کی داڑھی آتی نہیں، داڑھی نہیں ہوتی. اگر شناخت کے لیے داڑھی رکھی جائے تو لڑکیوں کی شناخت کس چیز سے ہوگی؟ دوسرے اس لیے بھی کہ اور بھی بہت سی قومیں داڑھی رکھتی ہیں، اور ان سے شناخت سوائے لباس کے کسی اور چیز سے نہیں ہو سکتی. اور نہ صرف لباس شناخت کے لیے کافی ہے، اور ظاہر ہے پس دونوں کی ضرورت ہوئی. غرض اسلامی غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی اسلامی وضع کی حفاظت رکھیں. بعض حضرات کہتے ہیں کہ داڑھی رکھنے کا مسئلہ قرآن میں دکھلاؤ. سو پہلے بیان ہو چکا ہے کہ حدیثوں سے جو احکام ثابت ہو چکے ہیں وہ سب احکام خداوندی ہی ہیں، کیونکہ حدیث پر عمل کرنے کا حکم خود قرآن میں ہے. پس اس طور پر حدیثوں کے تمام حکم قرآن میں ہیں. زینت کی بعض وضع کا ناجائز ہونا شرع سے یقیناً ثابت ہے، مگر لوگ اسلامی وضع کے ایسے دشمن ہوئے کہ اس میں طرح طرح کی حجتیں نکالتے ہیں. بعض حضرات بھی کہتے ہیں کہ غیر قوموں سے مشابہت پیدا کرنے کی ممانعت اس حدیث میں ہے، اس کا پورا ثبوت نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی فرمائی ہوئی ہے، بلکہ اس میں شبہ ہے اور اس کا ثبوت کمزور ہے. سبحان اللہ، اچھے اچھے تحقیق کرنے والے، جانچنے والے پیدا ہوئے ہیں، حدیث کے ثبوت کی کمزور اور قوت پہچاننے والے بھی آپ ہی ہیں. خیر، اگر تمہارے نزدیک اس حدیث کا ثبوت کمزور ہے تو دوسری حدیثیں بھی تو موجود ہیں جن کا ثبوت قوی ہے. دوسری قوموں کے ساتھ مشابہت کا ناجائز ہونا تو بہت سی حدیثوں سے ثابت ہے. حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے ان مردوں پر جو عورتوں کی شکل بنائیں، اور ان عورتوں پر بھی لعنت فرماتے ہیں جو مردوں کی شکل بنائیں. تو جبکہ مردوں کو عورتوں کی مشابہت ناجائز ہے، حالانکہ ہمارے میں اور عورتوں میں اسلامی شرکت بھی ہے، تو جہاں کہ اسلامی شرکت بھی نہ ہو، جیسے کافر قومیں، ان کے ساتھ مشابہت اور ان کی وضع بنانا تو کیسے جائز ہوگا؟ جو صاحب اس مسئلے میں کلام کرتے ہیں ان سے ہماری ایک عرض ہے، اگر اس کو انہوں نے پورا کر دیا تو ہم آج ہی سے وعدہ کرتے ہیں ہم ہرگز ان سے اس مسئلے میں گفتگو نہ کریں گے کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنا لباس اتار دیجیے اور دولت خانے میں جا کر بیگم صاحبہ کو کمخواب کا پاجامہ اور سرخ ریشمی کامدار کرتا اور بنارسی دوپٹہ اور ہاتھوں میں چوڑیاں اور پاؤں میں پازیب اور گلے میں ہار اور تمام زیوروں سے سج کر جہاں آپ کے یار دوست چھوٹے بڑے بیٹھے ہوں وہاں تشریف لا کر تھوڑی دیر کے لیے ذرا کرسی پر اجلاس فرما لیجیے. اگر آپ نے یہ حرکت کر لی تو ہم مشابہت کے مسئلے میں آپ سے کبھی گفتگو نہ کریں گے، مگر مجھے امید نہیں کہ کوئی صاحب اس پر راضی ہو جائیں، بلکہ اگر ان کو 1000 روپیہ بھی دیں تب بھی راضی نہ ہوں گے اور اس کو عار سمجھیں گے. تو بتلائیے یہاں ناگواری اور رکنے کا سبب عورتوں کے ساتھ مشابہت ہونے کے سوائے اور کیا ہے؟ افسوس ہے کہ عورتوں کی وضع بنانا تو عار ہے اور اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کی وضع بنانا گوارا ہے. غرض کے طرح طرح کی زینتوں میں اپنی صورت پر نظر ہوئی, اور دوسرے کی صورت پر نظر یہ ہوتی ہے کہ دوسرے دیکھتے ہیں کہ امیروں کی بہت تعظیم ہوتی ہے, غریبوں کو پاس تک نہیں آنے دیتے, اور میں امیروں کی تعظیم سے بالکل منع نہیں کرتا, بلکہ اگر تکلیف سے بچنے کے لیے ہو یا صرف ان کا دل خوش کرنے کے لیے ہو تو جائز ہے. اگر دنیا کے نفع کے لیے امیروں کی خوشامد اور تعظیم کرے تو یہ منع ہے. حاصل یہ کہ آج کل آدمیوں کی قدر لباس سے کی جاتی ہے, اس لیے عالموں کی قدر نہیں, کیونکہ یہ بیچارے ٹوٹی پھوٹی حالت میں رہتے ہیں. لباس اور وضع کے اعتبار سے بھی اور مال کے اعتبار سے بھی, غرض ہر طرح ظاہری حالت ان کی گری ہوئی ہوتی ہے, اس لیے دنیا داروں کی نظر میں وہ پست خیال سمجھے جاتے ہیں. لیکن خدا کی قسم, اگر ان کو دین کا ذرا چسکا لگ جائے تو یہ کبھی دنیا اور دنیا داروں کی طرف تھوکے بھی نہیں. اور یہی وجہ ہے کہ جو مولوی دیندار ہیں وہ دنیا کی طرف رخ بھی نہیں کرتے, اور نہ ان کو اپنے پاس دین نہ ہونے کی حسرت, نہ ان کو اپنے پاس دنیا نہ ہونے کی حسرت ہوتی ہے کہ ہم نے یہ علم کیوں پڑھا تھا, اور نہ ان کو اپنے پاس دین ہونے کی حسرت ہوتی ہے کہ ہم نے یہ علم کیوں پڑھا تھا جس سے ٹوٹی پھوٹی حالت ہو گئی. مگر شرط یہی ہے کہ دین کا چسکا لگ جائے. غرض نہ ان کو دنیا سے محروم ہونے پر افسوس ہے, نہ وہ دنیا کمانے کی تدبیر میں لگتے ہیں, اور ہم نے بعض دنیا داروں کو جو دنیا کا علم پڑھتے ہیں دیکھا ہے کہ وہ دین کی طرف آتے ہیں اور دنیا کے علوم چھوڑ چھوڑ کر دین کا علم پڑھتے, اور جو دنیا کا علم پڑھ چکے ہیں ان میں بھی بہت لوگ بڑے بڑے عہدوں پر ہیں, پچھتاتے ہوئے دین کا علم حاصل نہ کرنے پر افسوس ظاہر کرتے ہوئے دیکھے گئے. اس پر مجھے ایک لطیفہ یاد آیا کہ ایک انگریزی پڑھنے والے نے چاہا کہ میں بھی انسان بن جاؤں. پوچھنے والے نے کہا کہ کیا تم اب تک انسان نہ تھے؟ کہا نہیں, الناس باللباس مشہور ہے, یعنی انسانیت لباس سے ہے, اور لباس خدا تعالیٰ نے خاص کر دیا, ولباس التقوی ذلک خیر, یعنی پرہیزگاری کا لباس بہتر ہے, پرہیزگاری کے لباس کے بغیر انسان نہیں بن سکتا. پس دنیا سے بہتوں کا دین کی طرف آنا اور دنیا کی طرف سے ایک کبھی نہ جانا, کیا یہ دلیل نہیں؟ پس دنیا سے بہتوں کا دین کی طرف آنا اور دین کی طرف پس دنیا سے بہتوں کا دین کی طرف آنا اور دنیا کی طرف ایک کا نہ جانا, یہ کیا دلیل نہیں ہے دین کے عمدہ اور اعلیٰ ہونے کی اور دنیا کے حقیر اور ادنا ہونے کی؟ مگر جن لوگوں کی طبیعتیں بگڑ گئی ہیں انہوں نے دینداری کی حالت کو ادنا اور حقیر اور دنیا داری کی حالت کو عمدہ اور اعلیٰ قرار دیا ہے, اور ان کی بالکل لباس پر نظر ہے, اور غریب بیچارے خواہ باکمال ہوں یا بے کمال ان کو نظروں سے گرا رکھا ہے. اس پر عجب یہ ہے کہ ان کو ہمدردی کا بھی دعویٰ ہے. افسوس, دیکھیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کے ساتھ کس طرح پر عنایت اور رحم دلی سے پیش آتے تھے, کس طرح پر عنایت اور رحم دلی سے پیش آتے تھے. اس مقام پر ایک حکایت یاد آئی. حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں جو گاؤں میں رہا کرتے تھے, کبھی کبھی مدینہ تشریف لاتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے. گاؤں کی چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہدیے میں لاتے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو شہر کی چیز عنایت فرمایا کرتے, اور یہ فرمایا کرتے, ظاہر ہمارا گاؤں ہے اور ہم ظاہر کے شہر ہیں. ایک مرتبہ حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں چلے جاتے تھے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر پیچھے سے ان کو گولی بھر لی, یعنی آغوش میں لے لیا, آنکھوں پر ہاتھ نہیں رکھا جیسا آج کل کرتے ہیں کیونکہ اس سے گھبراہٹ ہوتی ہے. حضرت ظاہر بولے, یہ کون ہے, چھوڑ دو. پھر جب معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں پھر تو انہوں نے غنیمت سمجھا کہ آج کا دن پھر کہاں نصیب. اپنی پیٹ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے خوب ملنا شروع کیا. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنسی سے فرمایا, کوئی جو اس غلام کو خریدے. حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ حضور میرا گاہک کون ہے, میں تو کم قیمت ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیکن تم اللہ کے نزدیک کم قیمت نہیں. دیکھیے آپ ان کے ساتھ کس طرح پیش آئے اور ان کے خوش کرنے کو مذاق بھی فرمایا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مصلحت کے لیے کبھی کبھی مذاق بھی فرمایا کرتے تھے تاکہ صحابہ کا دل کھلے اور وہ خوش ہوں. آج کل بہت لوگ قومی ہمدردی کا دعویٰ کرتے ہیں مگر حالت یہ ہے کہ قوم سے ان کو نہ مناسبت ہے نہ ہی ان کے اندر انسانیت ہے. بنگلوں میں آبادی سے باہر رہتے ہیں اور دو وقت کا گوشت بھنا ہوا اور چائے اور انڈے اور بسکٹ قسم قسم کی ان کی غذا ہے, اور ان کے غریب بھائی شہر میں بھوکے ننگے پھرتے ہیں ان کو خبر تک نہیں. اگر کسی کے لیے کچھ خیر خواہی وغیرہ کرتے بھی ہیں تو وہ بھی امیروں کے لیے. سو اس کو قومی ہمدردی نہیں کہتے بلکہ قومی ہمدردی کے تو یہ معنی ہے کہ غریبوں کے ساتھ ہمدردی کی جائے. سو وہ لوگ غریبوں کی کیا ہمدردی کریں گے جن کے یہاں غریبی اور افلاس خود جرم سمجھا جاتا ہے. البتہ قومی ہمدردی شریعت نے سکھلائی ہے. دیکھیے حدیث شریف میں ہے کہ سب مسلمان ایک جسم کے مانند ہیں, جب ایک عضو تکلیف میں ہوتا ہے تو باقی جسم بھی اس کی موافقت کرتا ہے, اس کو بھی قرار اور چین نہیں ہوتا. اور غریبی اور افلاس کو جرم جب قرار دیا جائے جبکہ یہ ہمیشہ بے تدبیری کا نتیجہ ہو, حالانکہ یہ تو صرف خدا تعالیٰ کی طرف سے تقسیم ہے. قرآن پاک میں ہے کہ خدا جس کے لیے چاہتے ہیں رزق کو کشادہ کر دیتے ہیں اور جس پر چاہتے ہیں تنگ کر دیتے ہیں, اور اس میں حق تعالیٰ کی حکمتیں ہوتی ہیں. چنانچہ جو لوگ افلاس اور فاقے میں مبتلا ہیں ان کے لیے یہی حکمت الہی ہے, اور جو مالدار ہیں ان کے لیے اسی میں حکمت ہے. کوئی ایک دوسرے کو حقیر نہ جانے, اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی حالت سے خوب واقف ہے. قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں ایک حدیث نقل کی ہے کہ بہت سے مسلمان ایسے ہیں کہ ان کا ایمان افلاس سے باقی ہے, اگر اللہ تعالیٰ ان کو مالدار کر دیں تو وہ اس قدر نافرمانی اختیار کریں کہ کفر تک پہنچ جائیں, اور بہت سے ایسے ہیں کہ ان کا ایمان مالداری کی وجہ سے بچا ہوا ہے, اگر ان پر افلاس آ جائے تو کفر میں مبتلا ہو جائیں. بہت سے مریض ایسے ہیں کہ ان کا دین مرض کی وجہ سے صحیح سالم ہے, اگر تندرست ہو جائیں تو دنیا میں لگ کر خدا تعالیٰ کو بھول جائیں, اور بہت سے تندرست ایسے ہیں کہ ان کا ذہن تندرستی کی وجہ سے ان کا دین تندرستی کی وجہ سے بچا ہوا ہے. غرض جو جس حالت میں ہے اس کے لیے وہی مصلحت اور پسندیدہ ہے. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینادی منادی یوم القیامت این ابناء الستین وهو العمر الذي قال اللہ تعالی اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ایک پکارنے والا فرشتہ یہ اعلان کرے گا کہ 60 برس کی عمر والے لوگ کہاں ہیں, اور یہ عمر وہ عمر ہے جس کی نسبت اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر, یعنی کیا ہم نے تم کو ایسی عمر نہیں دی تھی جس میں نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کرے, حالانکہ تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا, یعنی بڑھاپا بھی آیا وہ بھی ڈرانے والا ہے عبرت کے لیے ہے, قرآن بھی آیا ہے قرآن پاک میں یہ سب باتیں ہیں, اور رسول بھی آیا اور موت بھی سامنے ہوتی ہے, یہ سب چیزیں ڈرانے کے لیے معنی کے اندر ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں نصیحت پکڑنے کی توفیق عطا. پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں پانی پینے کی سنتوں کا بیان, دائیں ہاتھ سے پینا کیونکہ بائیں ہاتھ سے شیطان پیتا ہے. پانی پینے سے پہلے اگر کھڑے ہوں تو بیٹھ جانا, کھڑے ہو کر پینا منع ہے. بسم اللہ کہہ کر پینا اور پینے کے بعد الحمد للہ کہنا. تین سانس میں پینا اور سانس لیتے وقت برتن کو منہ سے الگ کر دینا، برتن کے ٹوٹے ہوئے کنارے کی طرف سے نہ پینا، مشک سے منہ لگا کر پانی نہ پیئیں، یا کوئی بھی ایسا برتن ہو جس سے دفعتاً زیادہ پانی آ جانے کا احتمال ہو، یا اس برتن میں کوئی کیڑا سانپ بچھو وغیرہ آنے کا اندیشہ ہو. صرف پانی پینے کے بعد یہ دعا بھی پڑھنا مسنون ہے. الحمدللہ الذی سقانا عذبا فراتا برحمته ولم یجعلہ ملحا اجاجا بذنوبنا. سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے رحمت سے ہمیں میٹھا خوشگوار پانی پلایا اور ہمارے گناہوں کے سبب اس کو کھارا اور کڑوا نہیں بنایا. پانی پی کر اگر دوسروں کو دینا ہے تو پہلے دہنے والے کو دیں اور پھر اسی ترتیب سے دور ختم ہو. اسی طرح چائے یا شربت یا کوئی بھی پینے والی چیز ہو اسی طرح پیش کریں. نشر دی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ساتویں روایت ہے بعض واقعات طفولیت حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے. ابن عساکر نے حلیمہ بن عرفتہ سے روایت کیا ہے کہ میں مکہ معظمہ پہنچا اور وہ لوگ سب قید میں تھے. قریش نے کہا، اے ابو طالب چلو پانی کی دعا مانگو. ابو طالب چلے اور ان کے ساتھ ایک لڑکا تھا اس قدر حسین جیسے بدلی میں سے سورج نکلا ہو. یہ لڑکے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھے جو اس وقت ابو طالب کی پرورش میں تھے. ابو طالب نے ان صاحبزادے کی پشت خانہ کعبہ سے لگائی اور صاحبزادے نے انگلی سے اشارہ کیا اور آسمان میں کہیں بدلی کا نشان نہ تھا. سب طرف سے بادل آنا شروع ہوا اور خوب پانی برسا اور یہ واقعہ آپ کی صغر سنی میں ہوا. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارا حسن خاتمہ مقدر فرما دے، ہم سب کو کامل تقوی والی حیات نصیب فرمائے. انشاءاللہ تعالیٰ کل صبح کو 11 بجے یہاں جمع ہو جائیں حضرات، اور خواتین کے لیے گھر پر پردے سے انتظام ہوگا انشاءاللہ. انشاءاللہ تعالیٰ کل عرض والا شیخ العرب والا جمارِ دلّہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمہ اللہ پرواز اسلامی مملکت کی قدر و قیمت سے کچھ اقتباس پڑھ کر سنایا جائے گا. صبح 11 بجے تشریف لے آئیں، 11:30 بجے انشاءاللہ تعالی مجلس شروع ہوگی.